تفسیر یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ فیقول، پھر وہ کہے گا یعنی پوچھے گا، کیا ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے تھے، یعنی پیغمبروں کو ان کی امتوں نے کیا جواب دیا تھا خدا کے دین کے معاملے میں، انہوں نے کیا کیا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس دن کا خوف اور دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عام لوگ اور کچھ پیغمبر بھی اس دن کی پریشانی میں صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ماں اپنے بچوں سے اور دوست دوست سے غافل ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء اور رسل نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اپنی نجات کی فکر کے سوا کچھ سوجھ نہ رہا ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کسی اور کا علم بہت ہی محدود ہے، اسی لیے رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع سا جواب دیں گے کہ اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں صرف اپنی زندگی کی حد تک جانتے ہیں، بعد میں وہ امتیں کس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اصل حقیقت تو جانتا ہے، باطنی امور تو جانتا ہے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے کیونکہ ان کا علم صرف دنیا میں ان کی موجودگی کے زمانے تک ہی محدود ہوگا، بعد کی تبدیلیوں کے بارے میں وہ بے خبر ہوں گے، اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ سوال تو سب پیغمبروں سے کیا جائے گا، کیونکہ آگے سورۃ الاعراف میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ جب تمام رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں، امتوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، علیکا، جو تجھ پر تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمت تھی؟ کہ انہیں عام انسانوں سے ہٹ کر ایک خاص طریقے پر پیدا کیا گیا تھا، آپ نفخ جبریلیہ سے پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹی عمر میں بول سکتے تھے جب عام لوگ نہیں بول سکتے، اور چھوٹی عمر میں ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جیسے پختہ عمر کے لوگ کرتے ہیں۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور والدہ پر نعمت کیا تھی؟ کہ انہیں اللہ نے چن لیا تھا، ان اللہ اصطفا کی، اور کیا کیا تھا، وقہارا کی، پاک کیا تھا، اصطفا کی علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کو چن لیا تھا، ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، پھر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی تھی، تمہیں مدد دی تھی، کس طرح؟ بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ کیسے؟ تکلم الناس فی المہد و کہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے جھولے میں یا گود میں اور ادھیر عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی زندگی کے ابتدا میں بچپنے میں جھولے میں بولے تھے، اور اس کے بعد جب بڑے بھی ہوئے کچھ تو تورات کے کچھ حصے وہ اتنا فر فر بولتے تھے، اتنا تیزی کے ساتھ سناتے تھے کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے، بڑے بڑے فقہا اور ان کے جو احبار تھے وہ حیران اور دنگ رہ جاتے تھے یہ سب کچھ دراصل اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا، اور وکہلن یعنی جب پیغمبر بنے 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو بہت عمدہ طریقے سے تبلیغ کی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا ان پر۔ دوسرے پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے خصوصی سوال کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اور آپ کی امت نے آپ کو الہ بنا لیا تھا۔ یہ بتانا بھی تو مقصود تھا نا کہ اگر وہ الہ ہوتے تو ان سے سوال کیوں ہوتا، خدا سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، یعنی اس بات کی تردید بھی مقصود ہوگی۔ اور کیا معجزات اور انعامات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ وہ استخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی، اور جب تم پیدا کر لیتے تھے مٹی سے پرندے کی مانند میرے اذن سے۔ یہ سب باتیں پیچھے بھی سورت آل عمران میں گزر چکی ہیں، اس لیے سرسری ذکر کافی ہے، اور اصل مقصود جاننا ضروری ہے کہ یہ بات کیوں یہاں دوبارہ لائی گئی۔ فتنفخ فیہا، تو پھر تم اس میں پھونک مارتے، فتکون طیرم بإذنی، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو بإذن اللہ زندہ کرنا چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ پاک کی مدح و ثنا بیان کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے پکارتے، یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو 7 مزید ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینهما، ورب العرش العظیم، یا رب۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے امید ہے آپ سب کو سارے نام آتے ہوں گے، اور اگر نہیں آتے تو پھر سیکھنے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں لیکن وہ لفظ بھی صحیح نہیں بولتے جس سے پکار رہے ہوتے ہیں، تو پھر غلط لفظ بول کر تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے نا۔ بہرحال، وہ استخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، یعنی مٹی کا مجسمہ بنا کے میرے اذن سے اس میں پھونک مارتے، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے تندرست کر لیتے تھے۔ وَاِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کر لیتے، کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر ابرس سے مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے، پکارتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی كَفَفْتُ عَنْكَ، یعنی تجھ سے دور کر دیا، کیونکہ ہاتھ سے دور جیسے کیا جائے گا تو صبر دلائے گا، یعنی سورانی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے دور کیا تھا، سمجھانا مقصود ہے کہ ہٹا دیا تھا، آپ کا دفاع کیا تھا۔ اور اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر وہ الہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو ان کی حفاظت کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اپنی حفاظت خود کر لیتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر بات کے ساتھ بإذنی کی تکرار ہے کہ میرے اذن سے، میرے اذن سے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں یاد کرا رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ ساتھ ساتھ اقرار کرتے جائیں گے، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، واقعی اے اللہ تو نے ہم پر یہ انعامات کیے تھے۔ اور ان معجزات کے دکھانے والے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں کا جب اعتراف کریں گے تو اس وقت پھر ان کی امت یعنی نصارہ کے ہاتھ میں سوائے رسوائی کے کیا ہاتھ آئے گا، کہ جن کو وہ خدا مانتے رہے وہ خود اس بات کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لایا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين تو جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا تھا انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو محض جادو ہے کھلم کھلا. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے معجزات دکھانے کے مطالبے کیے. اس کی تفصیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں آتی ہے. آیت ہے وقالوا انہوں نے کہا لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں یہاں تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دے دیجیے کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبات کیے گئے کہ سارے معجزات ہم کو دکھائیے جب ہم آپ کو مانیں گے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے وہ بھی اللہ کے اذن سے دکھائے. لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اچھا آج کے دور میں ہماری بھی نفسیات کچھ اس طرح جو نہیں مانتا ہم کیا چاہتے ہیں جلدی سے کوئی ایسی چیز لائیں کہ جس سے وہ کنوینس ہو جائے. تو بجائے ایسا طریقہ اختیار کرنے کے صبر کے ساتھ اور آرام سے دوسرے شخص کو نرمی کے ساتھ بات بتاتے جائیں ایک وقت آئے گا کہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گا. عموماً جو باتیں جلدی اثر کرتی ہیں وہ جلدی الٹ بھی جاتی ہیں. اس لیے اس کام میں یعنی تبلیغ کے کام میں تعلیم کے کام میں تیزی نہیں کرنی چاہیے صبر بہت ضروری ہے کیونکہ ہیومن نیچر جو ہے اس میں تبدیلی ہر چیز کی بنسبت دیر سے آتی ہے جو اندر تک تبدیلی ہوتی. اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک پتھر پر پانی کا قطرہ قطرہ گرے تو سال ہر سال میں جا کے وہ اسموتھ ہوتا ہے یا اس میں سوراخ ہوتا ہے. اسی طرح ہیومن نیچر میں جو سختی ہوتی ہے اس کا علاج بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اور مبلغ کو اپنے ان لوگوں کے لیے جن پہ وہ تبلیغ کر رہا ہے بہت حوصلے اور صبر کی ضرورت. ہم چاہتے ہیں معجزہ ہو کوئی میریکل ہو اور لوگ فوراً ہم پہ ایمان لے آئیں جو ہم بتا رہے ہیں. بہرحال ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے کیا کہا ان ھذا الا سحر مبین یہ سب تو کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی یہاں وحی اپنے لفظی معنوں میں ہے اصطلاحی معنوں میں پیغمبر کی طرف ہوتی ہے اور لفظی معنوں میں دل میں ڈالنا الہام. عام انسانوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ بات ڈالتا ہے تو الہام ہوتا ہے. کبھی آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کرنا اور آپ کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جتنی ایجادات ہیں یہ سب الہامات ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کے کہ اچانک کسی بندے کے دل میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جو بھی اچھا کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ خیال ڈالتا ہے. جیسے کسی کی مدد کرنا ہوتی ہے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو بھی سکس سنس کہتے ہیں کبھی کچھ اور نام دیتے ہیں لیکن دراصل یہ اللہ ہی کی طرف سے دل میں خیال آتا ہے. آپ نے کچھ پلان کیا آج شام تک کیا کیا خیال سوچیں گے آپ ہے کچھ؟ آپ ذرا پلان کر کے سوچیے کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثلاً یہ کہ جب میں یہاں آتی ہوں پڑھانے کے لیے جتنا چاہے پڑھ کے آؤں بات وہی منہ سے نکلتی جو اللہ چاہتا ہے. اپنی مرضی سے نہیں پلان کر سکتا. تو بعض وقت بعد میں یاد آتا ہے نہیں یہ بھی مجھے بتانا تھا اور وہ بھول جاتا ہے انسان. آپ کی پلاننگ دھری رہ جاتی. آپ کوشش کرتے جائیں باقی آپ کو لازمن اللہ پہ توکل کرنا ہوگا اس کے حوالے سب کچھ کرنا ہوگا. اس لیے یاد رکھیے اچھے خیالات اچھے آئیڈیاز اللہ کا انعام ہوتے ہیں آپ کا کمال نہیں ہوتے. کبھی بھی اس کے بعد تکبر میں مبتلا نہ ہوئی کہ یہ تو میرے اندر یہ بات تھی اور میں نے یہ کہا اور میں نے یہ بتایا. نہیں یہ دراصل اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے. وہ دراصل وہ نعمت آپ کی طرف آ رہی ہوتی. جیسے شاعر حضرات کہتے ہیں نا کہ ایک آمد ہوتی ایک آبرد ہوتی, تو یہ جو آمد ہوتی ہے یہ ہر ایک پہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ شعر و شاعری میں آمد ہر ایک پہ کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے. یہ نعمت ہے, نعمت ہے جو کچھ لوگوں کی طرف جاتی ہے, ہر ایک کو نہیں ملتی. دوسرا تو ہو سکتا ہے دولت کی آمد ہو رہی ہو, کسی کے اوپر کچھ اور آمد ہو رہی ہو. ابرد کا مطلب ہوتا ہے خود سے کھینچ تان کے وہ جوڑ توڑ کے شعر بنانا. آمد میں بے ساختگی ہوتی ہے, ابرد میں مزہ نہیں ہوتا. وہ از اوہی تو ان الحواری نا, اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی, یہ کون سی وحی ہے؟ الہام, دل میں بات ڈالنا, جو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے اندر القا ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس بچے کو باکس میں بند کر کے دریا میں بہا دو. حضرت مریم علیہ السلام کو اسی طرح کا الہام ہوا تھا, فرشتوں نے آ کے کہا تھا کچھ. اس طرح حواریوں کو, اور حواری کون تھے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے آپ کے ساتھی, ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی, یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی. ان آمنو بی, کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ, وہ بھی رسولی اور میرے رسول کے ساتھ, یعنی ایمان کی توفیق اللہ دیتا ہے. بار بار یہ بات آتی ہے نا, یہ دل بھی کثیرا ہوں یا دی بھی کثیرا ہوں. میں یہ دہ اللہ ہوں فلاح مدل و میں یہ دل ہوں فلاح ہادی اللہ. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا, جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دے سکتا. جیسے اس کو لوگ الٹے مانا ملے, کہتے پھر اس کا مطلب ہمارے بگاڑ کی اثر کچھ بھی تو پھر ہمارے پاس نہ ہوئی, ہم تو ذمہ دار نہ ہوئے. ہماری ذمہ داری ہماری چوائس ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, کس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. پھر اللہ راستہ کھولتا ہے, پھر اس کے مطابق ہر بندے سے اس کا معاملہ مختلف ہے. اور اس میں بڑی حد تک بندے کی اپنی جو دلچسپیاں اور محبتیں اور کوششیں ہیں ان کا بھی دخل ہے. اچھا, آلو, جب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا, ہم ایمان لائے. تو کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے دل میں ایک آئیڈیا آتا ہے, آپ کو خیال آ جاتا ہے, اور بعض خیالات آپ کو پریشان کر ڈالتے ہیں کہ اٹھو یہ کام کرو, اور جب آپ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس چیز کی ضرورت تھی, اور بر وقت اللہ نے کروا دیا. قالوا آمنا, وہ بولے ہم ایمان لے آئے. واشہد, اور آپ گواہ رہیے. کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ گواہ رہیے کیا؟ بأننا مسلمون, کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام. اور وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں یا ناصری ہیں یا عیسائی ہیں یا کچھ اور ہیں, یہ تو فرقہ وارانہ نام ہے جیسے ہم نے بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ بأننا مسلمون, کہ ہم مسلمان ہیں. آپ گواہ رہیے. اس قال الحواریون, جب کہا حواریوں نے, کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم, اے عیسی ابن مریم, ہل یستطیع ربک, کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے؟ ان کو کیا رب پہ شک تھا؟ ہو بھی سکتا کہ ابھی مسلم تھے, ابھی ان کو رب کی پہچان ہی نہیں تھی پوری طرح کہ رب کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں شک نہیں تھا اس بات پر کہ رب کی استطاعت میں ہے یا نہیں. انہیں اپنی دعا کی قبولیت میں ایک طرح سے جھجک تھی کہ کیا ہمارا مطالبہ مانا جا سکتا ہے. اینزل علینا مائدۃ من السماء, کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے. مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ بیسیکلی ایسا برتن یا پلیٹ یا سینی یا ٹرے ہوتا ہے جس پر کھانا لگایا جاتا ہے. اس لیے دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس بھی کھانا چلا جاتا ہے. اور پھر کھانے کو بھی کہتے ہیں جو دسترخوان پہ چلا جاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ سر, آپ کی بھی کوئی نانی دادی کے بڑے بڑے ٹرے ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے تھال ہوتے تھے. اس زمانے میں اتنا ٹیبل کا تو رواج نہیں تھا, تو اس ٹرے کے اندر سب کچھ لگا دیتے تھے, پھر دو لوگ اٹھا کے لے جا کے چادر کے اوپر بچھا کے رکھ دیتے تھے, سب مل کے اس میں چکھاتے. تو بہرحال وہ جو ٹرے ہوتا ہے, یہ سینی ہوتی ہے, جو تھال ہوتا ہے, اس کو مائدہ بولتے ہیں. پھر کپڑے کو بھی مائدہ کہہ دیا گیا, یا دسترخوان کو. پھر جو کھانا اس پہ لگتا ہے اس کو بھی مائدہ. اور اسی سے سورۃ المائدہ. یا عیسی ابن مریم, اے عیسی ابن مریم, ہل یستطیع ربک, کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے؟ اینزل علینا مائدہ من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خان اتارے، یعنی کھانا اتارے. دیکھا جائے تو ساری زمین ایک دسترخوان ہے جس پہ طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے رزق کے سامان اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کچھ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، کچھ درختوں پہ لگ رہا ہے، کچھ فصلوں پہ لگا ہوا ہے. ایک بہت بڑا دسترخوان ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے ہم سب کے لیے کہ زمین میں ہم کیا ڈالتے اور مٹی کیا دیتی ہے، ہم کو ذائقے اور رنگ اور خوشبوئیں دیتی ہے، لیکن ہم کو اللہ کی قدرت اس سے نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کھانے کا ٹرے آسمان سے اترے، یعنی اسباب کا پردہ ہٹے اور ہم کھانا اترتا دیکھیں، یعنی زمین سے نکلنے والے رزق کو آسمان کے بادلوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا انہوں نے. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت تقوا اللہ، کہا اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ کیسے مطالبے کر رہے؟ تمہارا ایمان نہیں، ایمان لا کے یہ کیسی باتیں شروع کر دی؟ اس پر انہوں نے اپنی کچھ توجیحات پیش کی، وجوہات بتائیں. کیا قالو، انہوں نے کہا، نمبر ایک، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، تاکہ جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوا ملا تھا، ہم کو بھی ذرا یہ مل جائے، ہم اسے کھائیں اور یکسوئی سے اللہ کی عبادت کریں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اطمینان سے کھائیں پیئیں. دوسری وجہ، ونعلم، اور ہم جان لے، ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچ کہا. کون سی بات؟ کہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر، یعنی مائدہ پر اور اس حقیقت پر گواہوں میں سے ہو جائے، یعنی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، تاکہ ہمارا یقین بڑھ جائے. قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، انزل علینا، اتار ہم پر، مائدتا من السماء، ایک خان آسمان سے، اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار. تکون لنا عید لاولنا واخرنا، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک عید ہو جائے. وآیت منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے. ورزقنا، اور رزق دے ہم کو. وانتا، اور تو ہی، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی ہمارے رزق کا سامان بھی ہو جائے اور ہم تجھ پر یقین بھی کریں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس خان کا مطالبہ کیا، اس کے آنے کے دن کو عید بنانا چاہا. اچھا، عید کیا ہوتی؟ عید کا کیا تصور ہے آپ کے ہاں؟ عید کا لفظ مانا تو ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی. عید ہر سال واپس پلٹتی. یاد رکھیے، اسلام میں عید کوئی قومی تہوار نہیں ہوتا، یہ ایک ملی تہوار ہے. کیا فرق ہے ملی اور قومی میں؟ پوری ملت کا ہے. اور اس تہوار میں مقصود صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن تقدیریں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے. دونوں عیدیں ہماری نماز سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنے میں، اچھے کپڑے پہننا، کھانا پینا، تفریح وغیرہ بھی ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر آغاز اور ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر اور بڑائی سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عیدیں منائی تھی؟ دو تھی یا تین تھی؟ کون کہتا تین تھی؟ لیکن افسوس کہ ہم اب تین اور زیادہ بھی منانے لگ گئے. آج کل بھی ایک عید آنے والی ہے، اور اس کو بھی ہم نے عید کا نام دے رکھا ہے. اور اس پر آپ دیکھیے کہ اس کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں جتنا اصل عید کو نہیں کرتے. آپ نے رنگ رنگ کے جھنڈے دیکھے ہوں گے، اور یہ ابھی دو تین دن کی بات ہے، میں نازم آباد کی طرف دیکھی تو راستے میں اتنی لائٹیں لگی ہوئی تھی کہ ایک دم میں چونکی کے پتلی، کسی کی شادی ہے، لیکن پورے بازار میں جو لائٹیں لگی ہوئی، اور پورے پورے فلیٹس اور بلڈنگس کے اوپر ہر طرف چراغا ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا، ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. और बाकायदा हमने उसको सरकारी तौर पर ईद का नाम ले रखा है। तो ईद मुकर्रर करना किसका काम होता है? अल्लाह का काम होता है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब वो कहते हैं कि हमारे लिए खान उतारा जाए ताकि वो हमारी ईद बन जाए, यानी उन्होंने क्या चाहा कि अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए एक और ईद का दिन मुकर्रर करें। लेकिन हमने उसके बाद खुद से ईद का तसव्वुर कायम कर लिया और बताओ कब ईद से भी बढ़कर सेलिब्रेट करते हैं। एनीहाउ बात यह है कि इससे नुकसान क्या होता है, इसमें क्या बुराई है? खुशी की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको ईद कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात है? दीन जो है, जैसे कि आपने सूरत अल-माईदा में ही पढ़ा, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। अब दीन के नाम पे ये ना करो, मसलन 14 अगस्त आप लाइटें लगाते हैं तो कोई गुनाह की बात नहीं है, आपका एक कौमी त्योहार है ना, नेशनल है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो बात आप दीन के नाम पे करते हैं, सवाब समझ के करते हैं, अब 14 अगस्त पे जब चढ़ाना होता है अब सवाब समझ के तो नहीं करते, ये सवाब समझ के करते हैं, नहीं ठीक है, एक कौमी त्योहार है। लेकिन ईद जो है कौमी नहीं, मिल्ली त्योहार है, उम्मत का त्योहार है। तो दीन के नाम पर, उम्मत के नाम पर कोई काम जब आप शुरू करेंगे तो आपको ये लाजमन देखना होगा, क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका को हुक्म दिया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सेलिब्रेट करते थे? अगर नहीं तो वो दीन में एक नई चीज होगी। उस वक्त जब मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि इस वक्त अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गली बाजारों में आए और दूध की दुकान पे जाए तो वहाँ पानी मिला हुआ हो, और मिर्चों की दुकान पे जाए तो वहाँ कुछ और मिलावट हुई भी हो, कोई चीज बाजार में खालिस न मिले और गंदगी के ढेर हो, सड़कें टूटी हुई हो और गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हो, और वो ये देखें कि ये मेरी उम्मत मेरी पैदाइश का दिन सेलिब्रेट कर रही है, खुश होकर जाएंगे? हमारी तवज्जो किस पर होनी चाहिए, हमारे करने का काम क्या है, किस चीज में मेहनत करना है हमको? यानी हम उन चीजों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहे हैं कि जो आपने किए नहीं, ना आपने हुक्म दिया, और जो काम आपने कहे कि नाप तोल ठीक करो, सफाई निश्चित ईमान है, अजान हो रही है, और कफा दिए तो उस वक्त अजाने भी हो रही थी, अजाने होने के बावजूद बाजार भरे हुए हैं लोगों से, तस समस नहीं हो रहे, दुकानें चल रही, खरीदो फरोख जारी है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मना रहे हैं। हमने जो हमारी असल जीत थी उसको भी उस तरीके पर नहीं रखा। नमाज पढ़ने का हुक्म है, वो तो औरतें बिल्कुल नहीं जा सकती, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद भी करें कि निकलना, दुपट्टा नहीं तो किसी से ले लेना, और अगर नहीं नमाज पढ़नी तो भी दुआ में शरीक होना, उसको तो हमने लगा दी पाबंदी। और जो नहीं करने के काम थे, वो आप रात भर बाजार में घूमे फिरे, सुबह चाहे फजर की नमाज भी छोड़ दें और सिर्फ दुनियादारी निभाते निभाते दिन भर की नमाजें छोड़े, और फिर हम खुश भी हों, पर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रहे होते हैं या मेहंदी लगवा रहे होते हैं, पर इसको भी कमर्शलाइज बेसिकली कर लिया गया ना, ये बिजनेस भी बन गया है ऐसी चीजें करना। बहरहाल अब ये कि हवारियों ने जो ये मुतालबा किया तो क्या चाहा कि अल्लाह एक खान उतार, हम खाए पिए ईद मनाए और एक निशानी भी बन जाए और हमको रिस्क भी मिल जाए, और तू तो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। قال الله اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، میں اس کو یعنی خان کو تم پہ نازل کرنے والا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم تم میں سے اس کے بعد جس نے پھر کفر کیا، پھر بھی جو ایمان نہ لایا، پھر بھی جس نے اطاعت نہ کی، فانی اعذبہ عذابا تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب چکھاؤں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جیسا عذاب یہ جیسی سزا میں دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی، جہان والوں میں سے کسی پہ نہ آئی ہوگی۔ یعنی اگر تم نے اس مطالبے کے مانے جانے کے بعد پھر اللہ کی بات نہ مانی تو پھر تمہاری شامت بہت سخت آئے گی۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے روایات میں کہ واقعی یہ خان اتارا بھی گیا تھا یا نہیں اتارا گیا تھا۔ ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتارا گیا اس کے بعد انہوں نے پھر نافرمانیوں کی روش اختیار کی تو یہ سور بنائے گئے. یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مست کر دی. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں. پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا, لہٰذا انہیں بندر اور سور بنایا گیا. یعنی اس لیے بھی تھا کہ غریبوں کو دیں اور بچا کے نہ رکھیں لیکن وہ الٹ کرتے رہے. ان کی خیانت کیا تھی کہ غریبوں کو اس سے روک دیا جن کے لیے یہ سب کچھ تھا. اور اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ خان نہیں اتارا گیا تھا. بہرحال اصل جو چیز سیکھنے کی ہے یہ جاننے کی وہ یہ نہیں کہ اترا کہ نہیں اترا, اصل حکم یہ ہے یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد اس کا حکم جاننے کے بعد جان بوجھ کر نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے.